سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ درس میں الحمدللہ ہم نے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب سمجھ لیں, اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی قریظہ پر محاصرہ, اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی, یہود کو ذلت و خواری نصیب ہوئی کہ ان کے مقاتلین کو قتل کی سزا دی گئی, اور ان کے باقی جو غلام تھے, عورتیں تھیں, وہ زراری بن گئے, اور پورا مال غنیمت جو تھا وہ بھی مسلمانوں کو مل گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ غزوہ احزاب جن لوگوں نے قریش کے ساتھ مل کر, یہود کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی, ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ جرت نہ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا بھیجے, کیونکہ اس میں بنی فزارہ نے بھی حملہ کیا تھا, بنو سلیم نے بھی حملہ کیا, سلیم نے بھی حملہ کیا تھا, بنو غطفان نے بھی حملہ کیا تھا, احابیش نے بھی حملہ کیا تھا, یہود نے بھی حملہ کیا تھا, قریش نے بھی حملہ کیا تھا, بنو ثقیف نے بھی حملہ, بڑے قبائل سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو تمام اطراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرایا بھیجے, صحابہ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جنگ. تو انہی واقعات میں سے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے لشکر دے کر بھیجا کہ وہ بنو سلیم جو ہیں ان کا مقابلہ کریں. زید ابن الحارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کر بنی سلیم کے مقابلے پہ آئے تو اللہ نے انہیں کامیابی دی, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا, اور بنو سلیم جو تھے وہ شکست کھا گئے, ان کا تمام مال جو تھا وہ مال غنیمت بنا, اور حضرت زید بن حارثہ اس کو لے کے مدینے آئے. اور اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابی العاصی, یہ ابی العاصی جو ہیں یہ دراصل کرشی ہیں, اور یہ داماد تھے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب جو ہے ان کے شوہر تھے. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ اتفاق کی قدرتی شان دیکھیں کہ یہ مقام یعنی غزوہ بدر کے موقع پر بھی قید ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ایک تفصیلی واقعہ پہلے چونکہ پڑھ چکے ہیں, آپ نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور نے یہ وعدہ لیا تھا کہ بھئی آپ اب مکے میں جا کر میری بیٹی کو مدینہ بھیج دیں, چونکہ اب تو کافر اور مسلمان کا کوئی اجتماع ہو نہیں سکتا ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھجوا دیا. اب یہ بنو سلیم کے ساتھ جب زید ابن حارثہ نے لڑائی لڑی تو خدا کی قدرت, یہ ان کے حلیف تھے, یہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے, یہ بھی قید ہو گئے, یہ دوبارہ قید ہو کر مدینہ منورہ لائے. تو بی بی زینب جو ان کی زوجہ تھیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, ان کو پتا چلا کہ میرا شوہر جو ہے قید بھی ہو گیا ہے اور مدینے بھی آ گیا ہے. اسے پتا تھا کہ قیدیوں کو اب معافی تھوڑی ملے گی, اور یہ تو پھر دوبارہ قید ہو کے آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نماز کے لیے اللہ اکبر فرمایا, نماز شروع فرمائی, تو بی زینب نے اپنے گھر سے زور سے آواز دی کہ ابی العاصی کو میں نے پناہ دے دی. اس دور میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پناہ دے دے, اپنے امان میں لے لے, تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. مسلمانوں کی حفظ, امان, پناہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا, اور یہ ایسا رواج تھا کہ اس کا تو کافر جو تھے مکے کے وہ بھی لحاظ کرتے تھے, مشرقین بھی لحاظ کرتے تھے, تمام جاہل لحاظ کرتے تھے کہ بھی اب یہ بندہ میری پناہ میں, اب جب تک وہ اپنی پناہ نہ چھوڑے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. کیوں اپنے بندے سے کیوں لڑائی لڑی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ بالعاصی گرفتار ہو کے آیا ہے, اور بی بی زینب نے اعلان کر دیا ہے پناہ دینے کا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ واللہ لا اعلم, آپ نے فرمایا تو مجھے تو اس ذات پاک کی قسم ہے جس جو میرے قبضہ ہے قدرت میں, مجھے کوئی علم نہیں ہے اس بات. تاکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ حضور کا چونکہ داماد ہے تو اس کو رعایت مل رہی ہے. حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور میری بیٹی نے پناہ دی ہے تو کیوں دی ہے. بہرحال اب یہ معاملہ ان مجاہدین کے ہاتھ میں ہے جو ان کو گرفتار کر کے لائے. اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول کر لیں, اگر وہ چاہتے ہیں تو پناہ قبول نہ کریں. اس معاملے میں میں دخل نہیں دوں. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور ان مجاہدین صحابہ کو بلایا گیا جنہوں نے وہ جنگ لڑی تھی. ان کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو حضور کی بیٹی پناہ دے چکی ہوں تو ہم اس کو کیسے پناہ نہ دیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف پناہ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے قیدی کو بالکل چھوڑتے ہیں اور بغیر کسی فدیے کے, اس سے کچھ نہیں لیں گے ہم, اور اس کا جو مال ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ بھی اس کو ہم واپس کریں گے. حضور آخر کو بات ہے, ایک کو بات ہے, ہم دنیا میں قیدی ہوتے رہتے ہیں, چھوٹتے رہتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں, آخر کچھ ہوا آپ کا داماد ہے اور پھر آپ کی بیٹی نے پناہ دے دی ہے, تو ہماری تو یہ قوم میں ایک مسائل ہے. اگر کوئی پناہ اور دے دیتا تو پھر بھی تو آخر ہم قبول کرتے. تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی چونکہ یہ معاملہ مجاہدین کا ہے اور ان کا حق ہے, یہ ان کا قیدی ہے اور اس کا مال جو ہے ان کے لیے مال غنیمت کا حصہ ہے, وہ جانے اور فیصلہ جانے. صحابہ نے ابی العاصی کو چھوڑ دیا. ابی العاصی اپنے پورے سامان کے ساتھ باعزت طور پہ بری ہو کر مکے میں پہنچے. جب مکے میں آئے تو ان کے پاس لوگوں کی بڑی امانات تھیں, آپ نے لوگوں کو بلایا اور لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ ابی العاصی واپس آ گیا, ابی العاصی واپس آ گیا. آخر قبیلے کا آدمی تھا, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے ایک ایک امانت سب کو پہنچائی اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی کوئی آدمی مکے میں ایسا رہ گیا ہے جس کی کوئی امانت کوئی چیز میرے پاس ہو؟ انہوں نے کہا کہ لا واللہ ما وجدناک الا صادقا وفیا, کہ ابی العاصی ہم نے آپ کو سچا بھی پایا, ہم نے آپ کو امانت والا بھی پایا کہ آپ نے ہماری ہر چیز ہمیں محفوظ لوٹا دی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری صداقت اور میری عدالت کی گواہی دے رہے ہو تو پھر آج اس بات کے بھی گواہ ہو جاؤ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. میں نے مدینے میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ قیدی تھا اس لیے اسلام قبول نہیں کیا, اور میں نے راستے میں اس لیے قبول نہیں کیا آپ کہیں گے کہ ہماری امانتیں کھا گیا. اب میں نے ہر کسی کو اپنی چیز لوٹا دی ہے, میری حریت ہے, میری آزادی ہے. آپ کو اگر ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی ایک مذہب اختیار کرنے کا حق ہے. میں نے مدینے میں جا کر جو نماز دیکھی ہے, میں نے جو قرآن سنا ہے, میں نے جو مسلمانوں کا امن دیکھا ہے, ان کا عمل دیکھا ہے, حضور پاک کے ساتھ ان کی محبت دیکھی ہے, تو میرے دل میں اللہ کے اس دین نے اتنا اثر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام حق ہے. اور تم مکے والے گواہ ہو جاؤ میں اسلام کا اعلان کر رہا ہوں. اور اللہ کی شان ہے وہ اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضور پاک نے بی بی زینب ان کی جو بی بی تھی ان کے گھر میں واپس بھیج دی. اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنے واقعات ہیں جو الحمدللہ ہم اول سے لے کر آج تک پڑھ رہے ہیں یا آئندہ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائیں گے ہم پڑھیں گے, اس میں سیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر ہر عمل اور ہر ہر عمل کا ہر پہلو جو ہے وہ امت کے سامنے آئے کہ جنگ میں حضور کا کیا کردار, دشمن کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے, مجاہدین کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہے. تو یہ سارا آپ کا ہر عمل, ہر قول, ہر فعل اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے, اور مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے, سبق ہے, دعوت ہے, ہدایت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب ان کے گھر میں واپس بھیج دی. تو یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی مرد و عورت کا نکاح تھا اور بعد میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نکاح کو نکاح تصور کیا جائے گا، چونکہ ابل عاصی کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا جب ابل عاصی کافر تھا، لیکن جب ابل عاصی اسلام لے آیا، بی بی زینب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں اور وہ بھی اسلام سے مشرف ہو گئیں، حضور کی بیٹی ہیں، تو اب حضور نے یہ نہیں حکم دیا کہ بھی دوبارہ نکاح کرو، اسی نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح مبارک جو ہے، جو بی بی خدیجہ سے ہوا تھا، تو حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور اس وقت تو اسلام قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، اور وہ نکاح پڑھانے والے کون تھے؟ ابی طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان نے خطبہ پڑھایا تھا، اور مشرکین مکہ باقاعدہ نکاح پڑھتے تھے، باقاعدہ گواہ ہوتے تھے، باقاعدہ خطبہ ہوتا۔ اب حضور پر جب قرآن نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، تو اب تجدید نکاح نہیں کی گئی، اسی نکاح کو قائم رکھا۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا، یہی کام ہوتا ہے فقہا کا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی قرآن و حدیث جب موجود ہے تو پھر ہمیں امام ابو حنیفہ کی اور امام شافعی کی اور امام مالک کی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حدیث تو آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، واقعہ تو آپ بھی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابل عاصی آ گئے، ابھی بھی زینب واپس ہو گئی، لیکن یہ مسئلہ وہ فقیر سمجھے گا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اسی عقد سابق کو، اسی نکاح سابق کو حضور نے نکاح تسلیم کیا۔ تو یہ کام ہوتا ہے فقہا کا کہ وہ حدیث مبارک سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے، یعنی اس حدیث سے ما یستنبط منہا وما یستفاد منہا، اس سے جو جو فوائد ہیں، جو منافع ہیں، جو موتی نکلتے ہیں، وہ چن کے امت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا غزوہ بدر المستلق، اور اسی کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل اس کی غزوے کی سبب یہ تھا کہ بنی المستلق کا جو سردار تھا حارث بن ذرار، یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ حارث بن ذرار کو جب پتہ لگا کہ مسلمان روزانہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی اس قبیلے پہ، کبھی اس قبیلے پہ، کبھی اس قبیلے پہ، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ مسلمان تو ان کو تعدب ادب سکھا رہے ہیں کہ ظالموں تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی جنگ نہیں تھی، تم کیوں مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑے؟ مسلمان خود تو نہیں لڑ رہے، اور یاد رکھے مسلمان کبھی فساد نہیں کرتا، اسلام کبھی فساد نہیں کرتا، جہاد اور فساد میں تو آسمان و زمین کا فرق ہے، جہاد اور فساد ایک نہیں ہوتا۔ اسلام نے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے اور طاقت دی ہے، اسلام نے تو امن، سلامتی، رواداری، معافی کا اپنا کردار پیش کیا ہے۔ وہ کہیں فاتح بن کر فتح کے نشے میں آ کر اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ مفتو قوموں کی عزتیں اجاڑ دے، اس نے تو سب کی حفاظت کی۔ لیکن حارث بن ذرار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھی مسلمان ہر قبیلے سے لڑ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے قبیلے کو پہلے سے تیار کر کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں۔ اس نے جنگ کی تیاری شروع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حارث بن ذرار جو ہے، قبیلہ بن المستلق جو ہے، وہ اپنی لشکر جو ہے تیار کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ حضور کو جب خبر ملی تو حضور نے فرمایا نحن نغزو ولم یغزونا، ہم چڑھائی کریں گے، وہ نہیں چڑھائی کر سکتے ہم۔ اچھا، ان میں اتنی جرات ہو گئی ہے کہ وہ مدینہ منورہ پر پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لشکر تیار۔ لشکر تیار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ان میں اب اتنی جرات ہو گئی ہے کہ وہ پھر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور پاک نے سریا نہیں بھیجا بلکہ خود بھی غزوے میں شریک، اور اس کا بڑی تفصیل سے واقعہ ہے، بہرحال قصہ ہے مختصر کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ حارث بن ذرار جو تھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ فتح بھی ایسی ہوئی، ایسی فتح ہوئی کہ ایسی فتح کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، کہ جنگ شروع ہوتے ہی ان کا سردار حارث بن ذرار اور 10 آدمی جو تھے مارے گئے، اور ان کا پرچم گر گیا اور سب لشکری جو تھے انہیں ہتھیار ڈال، کہ بھی یہ تو ایک ہی حلے میں مسلمان نے ہمارے 10 بڑے بڑے سورما جو تھے مار ڈالے، تو آگے کیا ہوگا؟ اور وہ قبائل کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار بھی مارا گیا، اور 10 بڑے بڑے ہمارے جنگجو جو تھے وہ بھی مارے گئے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پرچم جو تھا وہ نیچے گر گیا, اس کا مطلب ہے کہ ہماری شکست واضح ہے, تو لہذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے, شکست ہو گئی. یہ حارث بن زرار کی بیٹی جو تھی جویریہ بی بی, یہ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی. حضور پاک نے اسے آزاد فرمانے کے بعد نکاح فرمایا اور اپنی بیوی بی بنا کے امہات المومنین میں شامل فرما دی. یہ بی بی جویریہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما رأیت احدا, میں نے اپنے امرأتن لہا تکریم کا تکریم جویریہ, میں نے ایسی عورت آج تک روح زمین پہ نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی عزت ملی ہو اس کی قوم کو. جب بی بی جویریہ سے حضور نے نکاح فرمایا تو سارے صحابہ اکٹھے انہوں نے کہا, خدا کے بندے یہ سوچو کہ بی بی جویریہ حضور کی بیوی بن گئی, اس کی قوم کے جو ہمارے پاس غلام ہیں وہ تو حضور کے سسرال ہیں, یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. بی بی جویریہ سے حضور نے شادی فرما لی ہے, اب ان کے سارے رشتہ دار ہم نے پکڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس غلام ہیں, بھی ہم تو بھائی آزاد کرتے ہیں, ہم تو حضور کے رشتہ داروں کو غلام نہیں بنا سکتے, سب نے آزاد کر دی. تو بی بی جویریہ کی وجہ سے پوری قوم کو آزادی مل گئی, تمام قوم کے غلام جو تھے وہ آزاد ہو گئے. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایسی عورت تو ہم نے کوئی نہیں دیکھی کہ جس کی عزت کی وجہ سے پوری قوم چھوٹ جائے. اور بی بی جویریہ کی شادی جو تھی وہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اس واقعے سے تین راتیں قبل میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مدینہ منورہ سے چلا ہے, وہ بدر میں آتا ہے, بدر سے پھر وہ ہمارے قبیلے کے اوپر آتا ہے, اور اس کے بعد آسمان سے اترتے 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 میری گود میں آ جاتا ہے. تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس چاند سے مراد اور کوئی نہیں ہو سکتا ما سوا محمد رسول, کیونکہ ایسے واقعات پہلے بھی گزر چکے تھے, قرآن و حدیث میں بھی ایسے واقعات آ چکے تھے کہ جب سیدنا یوسف نے خواب دیکھا تھا, انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, کہ گیارہ تارے اور سورج چاند, تو گیارہ تارے سے مراد ان کے بھائی تھے اور سورج چاند سے مراد حضرت یعقوب تھے اور ان کی خالت, تو ان کی تشبیہ جو تھی وہ بھی تو پھر پیغمبر کے ساتھ. اس لیے بی بی جویریہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے, چاند سے مراد تو حضور محمد مصطفیٰ, اور میری گود میں کیسے آ گئے, یہ کیسے ہوتا ہے, مجھے کیسے ملیں گے, یہ بات ابھی میں سوچ رہی تھی, اور تین دن کے بعد میں حضور کی بیوی بن گئی. اور بے عینی ہی اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے اترتا ہے اور میرے کمرے میں آ کے غائب ہو جاتا, اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا, وہ بھی میرے حجرے مبارک میں آ کے غائب ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک اور چاند اترتا ہے, وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے. اتنے میں صبح ہو جاتی ہے, میری آنکھ کھل جاتی ہے, اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعبیر رویا میں بہت بڑے ماہر, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی خواب پوچھنے آتا تو حضور یا تو خود تعبیر عطا فرما دے یا کہتے ابو بکر تم تعبیر دیا. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ابا جان سے یہ اپنا خواب بیان کیا تو سیدنا ابو بکر چپ ہو گئے. میں نے کہا ابا جان کی تعبیر دیں, فرمایا اچھا عائشہ جب وقت آئے گا تو میں تعبیر بتلا دوں گا. اور کہتی ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودفن فی حجرتی, جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی اور حضور سرکار دو جہاں میرے حجرے میں دفن ہوئے, تو میرے ابے نے کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک, آج پہلا چاند تو تیرے گھر میں آ گیا. اس کے بعد پھر سیدنا صدیق دفن ہوئے, اس کے بعد پھر سیدنا عمر دفن. تو سیدہ عائشہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب بے عین ہی اسی طرح سچا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ راستے میں جہاں کوئی چشمہ ہوتا تھا چھوٹا موٹا پانی کا وہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا کہ بھئی کچھ پانی بھی پی لیا جائے, کچھ جانور بھی پانی پی لیں, اونٹ گھوڑے بھی پانی پی لیں, اور کسی نے کچھ اللہ نے توفیق دی ہے کچھ کھانا پکانا ہے تو وہ بھی کھا لے, تو ایک چھوٹے سے چشمے پر. اور ویسے اصول یہ بنایا تھا صحابہ نے کہ چشمے پر جب قافلہ اتر جاتا تو سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھیجے جاتے کہ حضور پاک کے لیے پانی بھر لیں تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے سب سے پہلے پوری کی جائے, اس کے بعد پھر صحابہ پانی بھرتے. تو ایک شخص تھے جن کا نام تھا جہجاہ, یہ حضرت عمر کے غلام تھے اور یہ مہاجر تھے, یعنی مکے کے رہنے والے, مکے سے آنے والے. اور ایک آدمی تھے سنان, وہ انصار کے رہنے والے یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے, اور ان کا تعلق جو ہے بے اعتبار قبیلے کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ. لیکن سنان مسلمان تھے پکے. اب جب جہاں پہنچے, یہ حضرت عمر کے خادم تھے, مشکیتہ لے کے پہنچے کہ حضور کے لیے اور ابو بکر عمر کے لیے پانی بھرنے. سنان پہنچے, انہوں نے کہا میں پانی بھروں گا, انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پہلے پانی ہم بھریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھروں گا. تو اسی میں دونوں کی اللہ رحمت فرمائے, تھوڑی بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی, تو وہاں ایک لکڑی پڑی تھی تو اس نے لکڑی اٹھا کے مار دی سنان کو. کیا جانے انسان ہے اور شیطان تو یجری کا مجری دم, شیطان تو ایسے دوڑتا ہے نہ انسان کو جیسے خون گردش کرتا ہے. تو جب ان کو لکڑی لگی تو اس نے کہا یا للانصار, اور جا جا نے کہا یا للمہاجرین. سب نے اپنے اپنے قبائل کو بلانا شروع کر دیا اور دونوں طرف سے قبیلے بھاگے. جناب موقع پہ آئے, پانی پہ کٹھے ہوئے, تلواریں نکل آئیں. کہ عرب لوگ جو تھے یہ تو آپ کو پتا ہے نا, یہ قبائل کی زندگی تھی, یہ تو چھوٹی چھوٹی سی بات پر قتل کر دینا, لڑائی, یہ تو معمولی سی بات ہوتی. یعنی اگر آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ ان کی ایک بڑی مشہور لڑائی ہے, وہ بتائی کیوں ہوئی تھی. اس کا سبب یہ تھا کہ دو قبائل کے سردار تھے, ان دونوں کے باغ تھے بڑے بڑے, ایک آدمی کا باغ مشرق میں تھا, ایک کا باغ مغرب میں تھا, اور دونوں باغ آمنے سامنے نظر آتے تھے باقاعدہ. تو ایک بار اسے کوئی پرندہ, کوئی چڑیا, اللہ عالم یا کیا پرندہ تھا, وہ اڑا. اڑنے کے بعد دوسرے کے باغ میں آیا تو اس نے کہا تمہارے باغ سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں بیٹھے؟ اس پہ لڑائی شروع ہوئی اور 300 آدمی مارے گئے کہ وہ چڑیا ادھر کیوں آئی تھی بھائی, اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اسی طرح بھی آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. یعنی تمام قبائل جو مشترک ہو کر مل کر روس سے لڑتے رہے, دشمن سے لڑتے رہے, اور جنہوں نے کمیونزم کے اس فلسفے کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق کر دیا, اور جنہوں نے اتنی بڑی قوت کو کہ جس میں پتہ نہیں شہر تھوڑے ہیں اور ایڈم بم زیادہ ہیں, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور جن کے جوش سے برلن کی دیواریں ٹوٹ گئیں, جب جنگ سے فارغ ہو گئے تو آپس میں لڑ پڑے. کیوں فارغ کیسے بیٹھے؟ اب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا, 15-16 سال لڑائی کرتے کرتے فارغ کیسے عادی ہو جاتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب حق پر وہ ہیں کہ جن کو علاقہ ملا اور انہوں نے قرآن نافذ کر دیا. اب ان کے ساتھ لڑنا جو ہے تو سیدھی بات ہے کہ خلاف اسلام ہے, لیکن چین نہیں آتا. کوئی جھگڑا ہے, تاجک کہتے ہیں کہ ہم ازبک کو کیوں مان لیں, ازبک کہتے ہیں ہم تاجک کو کیوں مان لیں, وہ کہتے ہیں ہم پشتون کو کیوں مان لیں, وہ کہتے ہیں ہم فارسی بان کو کیوں مان لیں, یہ کیا بات ہے؟ تو یہ قبائل جو ہیں نا, اللہ پاک رحمت فرمائے, یہ بہرحال عجیب سے ہوتے ہیں. ابھی 3 سال قبل کی بات ہے, میں بھی سفر میں کوئی ٹرائبل ایریے سے, یعنی قبائلی علاقے جو ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے, تو وہاں سے گزر رہے تھے. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, ہم 2-3 گاڑیوں میں تھے. میرے ساتھی سے کہا بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے, خدا کے لیے کوئی مسجد تلاش کرو بھائی. اور وہ تو ماشاءاللہ علاقہ پٹھانوں کا ہے, پٹھان تو اللہ کا فضل ہے, نمازی تو بہت پکے ہوتے. میں نے کہا بھی یار کوئی مسجد دیکھو تاکہ ہماری جماعت نہ نکل جائے. اب ایک مسجد آئی تو وہ جناب چلو جی چلو چلو آگے چلو, پھر ایک اور مسجد آ گئی, انہوں نے کہا جی اور آگے چلو. پھر ایک اور مسجد یعنی پانچ چھ مسجدیں ہم کراس کر گئے تو میں اپنے استاد جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس علاقے کے بڑے اہم آدمی تھے وہاں کے خان تھے اور وہاں خان جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی چیز ہوتے ہیں تو میں نے اس کو میں نے کہا خان یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہماری نماز جا رہی ہے اس نے کہا مکی صاحب یہ بات نہیں ہے میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا ہوں جس کے ساتھ حجرا نہ ہو بھائی حجرا کیا ہوتا ہے اور نے کہا جس مسجد کے ساتھ حجرا ہوتا ہے اور اگر ہم وہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے تو پھر کھانا کھائے بغیر ہم وہاں سے آگے نہیں جا سکتے حجرے کا معنی ہوتا ہے مسافر خانہ یعنی بیٹھنے کی جگہ تو ڈیرا سمجھ لیں ڈیرا سمجھ لیں کچھ سمجھ لیں تو جس مسجد کے ساتھ حجرا ہے جوں ہی ہم نماز سے فارغ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ فوراً آ جائیں گے کہ جناب چلیں پہلے کھانا تیار ہے کھانا کھائیں اور کھانے کے بغیر آپ جا نہیں سکتے اور اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو پھر آپ دشمن ہیں پھر مقابلہ کریں کلاشنکوف نکال کیونکہ جو کھانا نہ کھائے وہ تو دشمن ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھا کھانا نہیں کھائے باؤ جب میں نے مقیفہ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے قالوا لا تخف انہوں نے کہا اب نہ ڈرے ہم تو فرشتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں تو یہ پرانا عرب میں اور قبائل میں روایت اس نے کہا میں وہ مسجد ڈھونڈ رہا تھا کہ جس کے آج جو حجرا نہیں ہوگا تو وہ دعوت نہیں کریں گے کیوں مسجد میں کھانا کہاں سے کھلائیں تو میں نے کہا اللہ کے بندے اس نے کہا حضرت اللہ کے بندے کی بات نہیں ہے میں نے تو وہاں اتنا بڑا آدمی اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور اتنا ہم نے وہاں جناب انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں حجرے میں کھانا کھا لیتے تو ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا نا مسافر ہیں نا وہاں تو لیٹ بھی پڑ سکتے ہیں ہماری دعوت تو خراب مت کرو نا یہ اچھی بات ہے بھائی نماز چلی جائے خان کی دعوت جو ہے وہ لیتی ہوئی خیر بار عالم نماز تو یہ قبائل کی باتیں ہوتی ہیں تو جب دونوں قبائل اکٹھے ہوئے حضور کو اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے دونوں کے درمیان الوداع والجاہلیہ وانا بین اظہار زہرانیکم اب نے فرمایا خبردار یہ کیا کہنے ہیں انصار مہاجر مہاجر انصار یہ کیا ہے میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر تم وہی جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو قومیتوں کا جھگڑا حسب کا جھگڑا نسب کا جھگڑا لسانیت کا جھگڑا صوبائیت کا جھگڑا یہ انڈین ہے یہ پاکستانی ہے یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے یہ جناب یو پی کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے کیا ہے انہوں نے فرمایا دعوہا فانہا منتنتن چھوڑ دو ان نعروں کو یہ تو بدبودار نعرے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم انما المؤمنون اخوة مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے مشرق میں ہے مغرب میں ہے عرب میں ہے عجم میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے وہ مسلمان بھائی ہیں یہ تو اللہ نے قبائل بنائے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کر سکیں ورنہ اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہ ہم نعرے لگائیں کہ انصار اور مہاجر 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 کی مدد پہ آ جائے اب جناب وہ کہیں جا کر وہ جھگڑا جو تھا تھما اور اس کے بعد سنان جب واپس آیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اس کو جب پتا چلا اس نے کہا کہ اچھا اب یعنی وہ مہاجرین اتنے زور میں آ گئے ہیں کہ عمر کا ایک غلام جو ہے وہ بھی ہمارے بندوں کو لکڑیوں سے مارتا ہے